حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح طور پر بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے دین سمجھنے کا، سمجھانے کا، بلکہ سمجھانے کے بے شمار راستے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور ہم الحمدللہ کہ اسلامی مملکت میں رہتے ہیں جہاں دین کو سمجھنے والے، جاننے والے، بتانے والے بے شمار لوگ ہیں۔ کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہم ایسی جگہ رہتے تھے کہ جہاں کوئی دین بتانے والا نہیں تھا۔ تو الحمدللہ یہ سوجھ بوجھ بتانے والوں میں بھی ہونی چاہیے، اہل علم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ خود بھی دین سیکھیں۔ بلکہ کل ہمارے ہاں جو حدیث بیان کی گئی اس میں اسی بات کو واضح کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ طبقہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اس پر اکتفا نہ کر بیٹھیں کہ انہیں علم حاصل ہے، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے قرب و جوار میں جو لوگ دین سے واقف نہیں ہیں انہیں دین سکھائیں، کوشش کریں کہ انہیں دین آ جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ طبقہ جسے دین نہیں آتا وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے، اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے پاس جائے جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، دین کی سمجھ دی ہے، تاکہ وہ جا کر دین سیکھیں۔ تو کچھ لوگوں پر ذمہ داریاں عائد کی، کچھ اہل علم پر ذمہ داریاں عائد کی کہ وہ لوگوں تک دین کو پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ نام کسی کا نہیں لیتے تھے، لیکن جو لوگ سمجھنے والے ہوتے تھے سمجھ جاتے تھے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اشاری قبیلے کے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بنا کر حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر اپنے قرب و جوار میں بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم دین کی تعلیم دیں گے، کیونکہ یہ لوگ اہل علم تھے اور اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ دونوں طبقے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، یعنی اللہ نے جن کو علم و فضل سے نوازا ہے اور تفقہ فی الدین انہیں حاصل ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، اسی طرح جو لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ جا کر نہ سیکھیں، تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوا، یعنی اگر دونوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، تو میں انہیں سزا دلواؤں گا۔ تو بہرحال یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم خود بھی دین کا علم سیکھیں، حاصل کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں کمی نہیں ہے، اہل علم موجود ہیں، اور جہاں سے آپ دین کو معلوم کر سکتے ہیں، دین پر عمل کرنا آسان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، اس پر ہمیں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے خطے میں رکھا ہے کہ جہاں دین کو سمجھنے والے الحمدللہ موجود ہیں۔ کوئی خود ہی آدمی نہ سمجھنا چاہے تو اس کا اپنا قصور ہے، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کل یہ کہہ سکے کہ صاحب ہم جو ہے وہ کہاں سے دین سیکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دین سکھانے والا نہیں تھا، بتانے والا نہیں تھا۔ تو الحمدللہ بے شمار لوگ ہیں، تو دونوں کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی بھی کہ وہ لوگوں تک دین پہنچائیں، اور جو جن کو علم نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس حد تک دین کو حاصل کریں۔ دیکھیے وہ جو حدیث مشہور ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، اس کا مطلب بھی یہی دینی علم ہے، اس سے مراد کہ اتنا علم کہ جس سے حلال و حرام انسان کو پتہ چل جائے، اس کا سیکھنا فرض اور واجب ہے۔ اس لیے کہ جو دوسرے علوم ہیں وہ اپنی جگہ پر چاہے کتنے ہی ضروری کیوں نہ ہو، وہ فنون کہلاتے ہیں، فن کہلاتے ہیں، ان سے شریعت نے ان کو بھی سیکھنے سے منع نہیں کیا، بقدر ضرورت انہیں بھی سیکھنا چاہیے، لیکن وہ علم جو ہماری دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے وہ یہ دینی علم ہے، کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کسی مسلمان مرد کے لیے، کسی مسلمان عورت کے لیے، کہ وہ دین کا علم نہ سیکھیں اور وہ کچھ نہ کچھ خود بخود حاصل ہو جائے، ناممکن. تو پورا عالم دین بننا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. اگر چند لوگ بھی اللہ نے انہیں دین کی سمجھ دی اور دین کا علم انہوں نے اختیار کر لیا، حاصل کر لیا، تو وہ کافی ہے. سارے لوگوں پر یہ ضروری نہیں کہ دین کے عالم بنے. البتہ اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک پر ضروری ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں اس بارے میں ان کے پاس علم ہو. کوئی اگر دکان کھول رہا ہے تو دکان کس طرح چلے گی، ہم دین پر کیسے چلیں گے، اور کس طریقے سے گاہک کو جو ہے اس کو ہم نمٹائیں گے، لین دین کس طرح سے کریں گے، اس کا علم اسے ہونا چاہیے. شادی بیاہ کر رہا ہے تو اسے یہ پتا ہونا چاہیے میں اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کیسے کروں. اسی طرح بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، میں کس طرح سے اس کا حق ادا کروں، اور اولاد کو ماں باپ کے حقوق، والدین کو اولاد کے حقوق. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ بقدر ضرورت ہر شخص کو حاصل ہونے چاہیے. اب اگر کوئی شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، لیکن تجارت کی الف بے کا بھی اس کو پتا نہیں شرعی اعتبار سے، کہ شراکت داری ہو تو کیسے ہو، کوئی اور معاملہ کریں تو ہم کیسے کریں. تو یقیناً جب کوئی کام آدمی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں سیکھ بھی لے بقدر ضرورت، کہ جس سے اس کا کاروبار دین کے اعتبار سے درست اور صحیح ہو جائے. کل یہ نہ ہو کہ صاحب اب تک سود کھاتے رہے، لین دین غلط کرتے رہے، اور بعد میں کہیں کہ صاحب ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو یہ پتہ نہ ہونا ان کے حق میں حجت نہیں ہے، یاد رکھیے. جب ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرنی چاہیے. بعض لوگ الحمدللہ اس معاملے میں پیش رفت بھی کرتے ہیں. میں نے بعض تاجروں کو دیکھا، خصوصاً سنار کا جو کام کرتے ہیں، زیورات کا کام، ان میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ آگے بڑھ کے روزانہ یعنی کی بنیاد پر اہل علم کے پاس جانا، ان سے اپنے معاملات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھنا، کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس سلسلے میں کافی یعنی معلومات وہ کرتے رہتے ہیں حاصل، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے معاملات کو ہم درست کر لیں اور صحیح کر لیں. تو اسی طریقے سے باقی لوگوں کو پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو کام بھی وہ کر رہے ہیں اس سے متعلق اہل علم سے معلومات حاصل کریں کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تاکہ ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں. تو بہرحال یہ تو ایک زائد بات تھی جو میں نے عرض کی، کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں اس چیز کی کمی نہیں ہے، اہل علم موجود ہیں، ان سے ہم اپنی ضرورت کے مطابق مسائل معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو بات جو آیت قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کبریائی اللہ رب العزت کو زیب دیتی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. اور اللہ نے یہاں پر اپنی دو صفتوں کو بیان فرمایا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بڑائی اللہ کے لیے ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. دیکھیے اگر کسی شخص کے پاس طاقت ہو اور اس کے پاس حکمت نہ ہو، دانائی نہ ہو، تو اس طاقت کا غلط استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں نقصان ہوگا سامنے والے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبریائی صرف اللہ ہی کے لیے، اور اس کی وجہ بیان کر دی کہ وہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. عزیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت والا ہے، طاقتور ہے، اور صرف طاقتور ہی نہیں ہے بلکہ حکیم بھی ہے. کیونکہ طاقت کے ساتھ حکمت ضروری ہے، اگر طاقت تو ہو حکمت نہ ہو تو پھر کسی کا سر پھوڑ دے گا، کسی کی ٹانگ توڑ دے گا، کسی کا ہاتھ توڑ دے گا، اور کسی کو دنیا سے رخصت کر دے گا. کیونکہ طاقت جو ہے لیکن دانائی اور حکمت ہے نہیں، کسی نے ذرا سی بات کہہ دی پتہ چلا کہ اس کو مار دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارے پاس قوت اور قدرت، طاقت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کہاں کریں کہاں نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر صرف طاقتور ہونے کے اعتبار سے ہم پر طاقت آزمائی کرتے تو شاید ہم کوئی بھی زندہ نہ رہتے، لیکن چونکہ وہ حکیم بھی ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے. یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اگر کسی کا بیٹا طاقتور ہو جائے تو چونکہ حکمت اگر نہیں ہے، بیوقوف ہے، بعض لوگ عقل کے اعتبار سے تو بیوقوف ہوتے ہیں لیکن طاقت قوت کے اعتبار سے ان میں جان زیادہ ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ اسی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کسی کو مار بیٹھتے ہیں، کسی سے لڑتے ہیں اور کسی کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس قسم کی حرکتیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں. بہرحال اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم اور دانا بھی ہے، اسے اپنے بندوں کی ضروریات کا علم ہے، کہاں طاقت کا استعمال کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے وہ جانتے ہیں، تو اس لیے اس کے سوا کسی اور کو طاقت جیب نہیں دیتی. اور ساتھ ساتھ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ہم میں سے کوئی شخص جو تکبر کرے یا بڑائی، تکبر کا جو صیغہ ہے اصل میں یہ تفاعل سے ہے جس کے معنی بتکلف، یعنی بڑا ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا بتکلف بڑا بنا کر پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو چونکہ حقیقت میں بڑے ہی ہیں، اس کی تو جو صفات آتی ہیں اس میں متکبر کی صفت ہے کیونکہ وہ ہیں بڑے، لیکن ایک انسان کو یہ جیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی ایسی بیوقوفی کرتا ہے لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں، جب وہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو اسے گالیاں ہی بکتے ہیں، اسے برا بھلا بھی کہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی توقیر نہیں ہوتی. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے تو حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ کیا یہ ابوذر غفاری ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم انہیں جانتے ہو، تم تو اہل سما ہو، آسمان والے ہو، فرشتے ہو، تمہیں مدینے کے رہنے والوں کا کیا پتا کہ یہ ابوذر غفاری ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں یہ یہاں سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی مدینے میں ان کی جتنی شہرت ہے تو آسمان والوں میں ان کی شہرت مدینے والوں کی شہرت سے بھی زیادہ ہے، اس لیے وہاں ہر ایک جانتا ہے ان کو ابوذر غفاری. تو پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو دو وجہ بیان فرمائی. ایک وجہ تو یہ فرمائی کہ یہ اپنے آپ کو، یعنی اپنے نفس میں اپنے آپ کو بہت ہی کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے سے ہر ایک کو بڑا سمجھتے ہیں، یعنی دل میں یہ جانتے ہیں کہ بھئی میں اپنی نظروں میں انہوں نے اپنے آپ کو گرا رکھا ہے کہ میں سب سے زیادہ کمتر اور حقیر. اور دوسری بات یہ کہ سورہ اخلاص کی یہ بکثرت تلاوت کرتے ہیں، تو یہ دو چیزوں نے ان کو ایسا مشہور کر دیا ہے کہ ہم لوگ مدینے والوں سے زیادہ انہیں جانتے ہیں. تو بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، تکبر اختیار نہ کرے اور اپنے آپ سے دوسروں کو بہتر سمجھے. بڑے بڑے اکابرین ہمارے، انہوں نے جو بات حاصل تصوف کی بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر لینا، مٹا دینا، یہ حاصل تصوف ہے کہ آدمی اپنے اندر، انسان کے اندر ایک کبر کا مادہ ہوتا ہے. لازمی بات ہے کہ یہ کبر کا مادہ تقریباً ہر شخص میں ہے لیکن اس کو دبایا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے تاکہ نفس مٹ جائے. اور نفس مٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گالی بک دے تو وہ برا نہیں مانتا، اس کی کوئی تعریف کر دے تو اس پر خوش نہیں ہوتا کہ بھئی اس نے تعریف کر دی لہذا میں واقعی بڑا ہو گیا. مطلب کسی کی تعریف کرنا یا کسی کی مذمت کرنا اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو مٹایا ہوا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیا ہوتا ہے. تو اصل چیز یہ بزرگوں کے پاس جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو رذائل ہیں، برائیاں ہیں، ان رذائل میں تکبر، حسد، کبر، بغض، عداوت، یہ جو مادے ہیں جنہیں رذائل کہا جاتا ہے، بری چیزیں ہیں، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھ کر ان سے سیکھ کر اپنے قلب کا تزکیہ انسان کراتا ہے اور ان رذائل کو دل سے نکال دیتا ہے اور فضائل اپنے دل میں جمع کرتا ہے. ہمارے حضرت والا عام طور پر اس بات کو فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے اور اللہ رب العزت کسی کے دل کو اپنے لیے قبول فرما لیتے ہیں تو اس دل کے جتنے بھی بڑے بڑے چودھری ہیں اندر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر دم دبا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور عام طور پر وہاں کون کون سے چودھری ہوتے ہیں؟ تکبر کا چودھری کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی کو یہ بڑا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں اپنے زام میں. تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جب اللہ رب العزت داخل ہو جاتے ہیں تو وہ سب دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں. اور اس پر فرماتے ہیں کہ جب شیر غراتا ہے تو جتنی لومڑیاں ہیں جتنے جانور ہیں دب دبا کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے کوئی نہیں رکتا، تو اللہ رب العزت کے سامنے کون رک سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں اور قلب کی صفائی ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، تو جس قدر بھی یہ برائیاں ہیں یا برے رذائل ہیں ان کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کے پاس جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو طبیعت کے اندر ہمارے رذائل ہیں ان سے دل صاف ہو جائے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں جب تشریف لائے تھے تو ایک شعر لکھ کر حضرت کو پیش کر دیا تھا، جس کا خلاصہ یہی ہے، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، یعنی میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا ہوں تو اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مٹا دیجئے، میں اپنے آپ کو یعنی بالکل فنا کر دوں اللہ کی محبت میں، اور جو بڑائی جو صرف اللہ کو سجتی ہے وہ دل سے نکل جائے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بڑے بڑے اکابرین کا معاملہ یہی تھا کہ فی الحال ہر مسلمان ہم سے افضل، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس کے عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر کسی کا اس وقت عمل صحیح بھی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دیں ہم سے ہی بہتر کوئی کام کرنے لگے، اس لیے کسی کو فقیر نہ سمجھیں، حتیٰ کہ کافر کے معاملے میں یہ کہ اس کے کفر کو تو آدمی برا سمجھے لیکن اس کی بھی حقارت نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کل اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیں اور وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ تو اس لیے اس کے کفر کو تو حقیر سمجھے، اس لیے کہ کفر کو تو حقیر سمجھنا چاہیے، کفر سے تو ہم محبت نہیں کر سکتے، لیکن کافر کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اسے ہدایت سے نواز دے اور وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے اعمال کے اعتبار سے۔ اس لیے اس کا علم تو اللہ رب العزت کو ہے، اس لیے فی الحال جو ہے کسی کو اپنے سے کمتر نہ جانے۔ اور بعض بزرگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جانوروں سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، فرماتے تھے کہ بھئی اگر کسی نے کسی سے پوچھا کہ کتا بہتر ہے یا آپ بہتر، کہا کہ بھئی اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ پھر یہی بہتر۔ یہ حقیقت، اگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو ہم بہتر، لیکن خدا نہ کرے اگر ایمان کی دولت اپنے ساتھ ہم نہ لے گئے تو پھر ایک کتا ہم سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے تو حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم سے تو ہوگا، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب بھی لیں گے۔ لیکن ہمیں دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما دے، اس لیے کہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ پھنس گیا بس، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھی آسان حساب کتاب کی دعا کرو، تو ہمارے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک نگاہ ڈالیں اور اشارہ فرما دیں کہ جانے دو۔ جیسے بعض اوقات کسٹم میں آپ دیکھتے ہیں، پہلے زمانے میں جب چاک کا نشان لگایا کرتے تھے تو وہ کھلواتے نہیں تھے سامان، بس جو قریب آیا تو اس نے چاک کا نشان لگا جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں پر بس ایک نظر ڈالیں اور فرمائے کہ جانے دو، تو یہ آسان حساب کتاب، ورنہ جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو پھر وہ کہاں بچ سکتا ہے۔ ہم تو بعض اوقات یہاں دنیا میں کوئی اگر حساب کتاب لینا شروع کر دے تو وہاں نہیں بچ سکتے، تو آخرت کا حساب کتاب تو کون دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرمائے۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائیں، یہ ایک برا رذیلہ ہے، ایک برائی ہے کہ آدمی کے اندر جب یہ ہوتی ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ اللہ سے بلکہ ہمیں دعا جو کرنی چاہیے وہ یہی کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری نظروں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ اللہ تعالی اونچا رکھے، اس لیے کہ اگر لوگوں کی نظروں میں بھی حقارت ہوگی تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، گالیاں بکیں گے، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ تو اس لیے ہاں، البتہ اپنی نظروں میں ہم چھوٹے ہوں تو اس سے اور لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالی ہمیں بڑا کر دے، تو اس تکبر سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کا معاملہ یہی رہا، بڑے بڑے اکابرین جو بعد میں اکابرین کہلائے، یعنی شروع میں جب گئے اپنے بزرگوں کے پاس تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آپ جس طرح سے چاہیں ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیے اور ہماری جو ہے وہ اصلاح فرمائیے۔ حضرت سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابرین میں سے ہیں، اور بڑا ان کا طوطی اپنے زمانے میں بولتا تھا اور آج بھی بڑا ان کا نام ہے۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے تھے تو حضرت نے بس جو ان کو نصیحت فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ بھئی تصوف کا حاصل جو ہے وہ فنائیت میں ہے، اپنے آپ کو آدمی کچھ نہ سمجھے، عجیب معاملہ اللہ رب العزت کا بھی ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ہوں کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں تو کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، لیکن جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں کہ تو تو بہت کچھ، تیرے تو اپنے ارادے ہی سے مسجد میں چل کے آیا، تو نے نماز پڑھی، وضو کیا، سارے معاملات تو نہیں تو کیے. تو اسی لیے کہا نا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے بشرطے کہ وہ تواضع اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا رفعہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں. لیکن جو آدمی تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو وضعہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں. آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، یہ حاصل ہے تصوف کا. اور حقیقتاً بھی آدمی اپنے آپ کو مٹا دے. بعض جگہ آپ نے پڑھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے کہ بھی خاک ہو جائے اس سے پہلے کہ خاک میں جائے. اصل تو یہ فارسی کا ایک جملہ ہے، اے برادر خاک شو، ازاں بیش کے خاک شوی، اے بھائی مٹی ہو جا اس سے پہلے کہ مٹی میں جائے. مٹی میں جا کے آدمی مٹی بن جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کا جو جسد خاکی ہے وہ سب ختم ہوگا، مٹی مٹی ہو جاتا ہے انسان. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض جانور پڑے 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 جو ہے وہ مٹی بن جاتے ہیں، یہی حال قبر میں انسان کا حال ہو جاتا ہے. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ فرما دیں، اس کے جسم کو محفوظ کر دیں، وہ ایک الگ بات. لیکن عموم یہی ہے کہ جب ہم مٹی میں جاتے ہیں تو مٹی ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ مٹی ہی سے ہماری بناوٹ ہے اور مٹی ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جسم اس پر کھول چڑھا دیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اسی لیے کہ جب ہم مٹی میں کسی کو دفن کرتے ہیں اور پھر اس پر مٹھی بھر کے مٹی ڈالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں منہا خلقناکم، کہ اللہ آپ نے ہمیں اسی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں دوبارہ لوٹا دیا، یعنی مٹی ہی سے بنے، مٹی میں واپس مل گئے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اور اسی مٹی سے آپ دوبارہ ہمیں اٹھائیں گے قیامت کے دن، اللہ رب العزت اٹھائیں گے. تو آدمی تکبر نہ کرے. کسی کو مال پر تکبر ہوتا ہے، کسی کو جائیداد پر ہوتا ہے. ابھی اسی بات پر ایک دوسری بات یاد آ گئی کہ دیکھیے اللہ تعالی قیامت کے دن جب اٹھائیں گے انسان کو تو سب انسان ننگے ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھے گا کون کسی کی طرف، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، یعنی وہاں پر اپنی پڑی ہوئی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس لیے کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، یہ حال ہوگا. لیکن اس سے ایک بات یہ ذہن میں آئی کہ دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ننگا پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد کپڑا نہیں ہوتا جسم پہ، اور جب جاتا ہے تو کفن پہنا کر اس کو رخصت کرتے، لیکن وہ کفن کچھ دنوں بعد گل کر ختم ہو جاتا ہے. اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے ان قبروں سے تو انسان دوبارہ اسی حال میں اٹھے گا جس حال میں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بغیر کپڑوں کے. اصل میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ دیکھو دنیا میں ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اس حال میں کہ تم ننگے تھے، تمہارے بدن پر کپڑا نہیں تھا. آج بھی ہم تمہیں اٹھا رہے ہیں دوبارہ تو اس حال میں اٹھا رہے ہیں کہ تمہارے بدن پر کپڑا نہیں ہے، تم کپڑے کے بھی مالک نہیں ہو. تو ہم نے دنیا میں جو تمہیں کپڑا عطا فرمایا تھا مالک تو ہم ہی تھے، لیکن ہم نے عارضی طور پر تمہیں دے دیا تھا. کسی نے اس کو فخر کا سبب بنا لیا، غرور کا سبب بنا لیا، کپڑے پہن کیا کرتے پھر رہے ہیں. بعض لوگ اسی پر غرور کرتے ہیں کہ صاحب میں بڑا اچھا لباس پہن کے آیا ہوں، اور دوسروں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے. تو قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا. تو جو دنیا میں اللہ رب العزت نے تھوڑی بہت ملکیت اسے عطا فرمائی تھی، قیامت کے دن وہ ملکیت بھی باقی نہیں رہے گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. تو کیا مالک اللہ تعالیٰ آج نہیں ہے؟ مالک تو آج بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کی ملکیت کا اعتبار کیا ہے. کوئی اپنے گھر کا مالک، کوئی کپڑوں کا مالک، کسی کے پاس تجارت ہے تو اس تجارت کا مالک. تو ملکیت کا اعتبار ہے. آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ میرے کپڑے ہیں، میری ٹوپی ہے، میرا گھر ہے، میری سائیکل ہے، میری کار ہے، میرا مل ہے، آج کہہ سکتا ہے دنیا میں. لیکن کل قیامت کے دن وہ یہ کہنے کے بھی لائق نہیں رہے گا. حتیٰ کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو دیکھیے اس زمانے میں بھی کہیں بھی کوئی آدمی کتنا ہی غریب ہو، لیکن کہیں نہ کہیں سے اور کچھ نہیں تو کوئی چیتڑا تو لپیٹ ہی لے گا جسم پر، کپڑے تو ہوں گے اس کے پاس. ننگا رہنا پسند نہیں کرتا انسان، لیکن یہ جو چیز یہ ملکی ہے جو اللہ کی ہے یہ ختم ہو جائے گی قیامت کے دن جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو یہ کپڑے اور چیتڑے بھی اس کے جسم پر نہیں ہوں گے. تو اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے یہ اللہ کی عطا ہے. جب وہ آنکھ بند ہوتی ہے تو یہ سب کچھ چھن جاتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے کے تقاضے کی بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان ہے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں, اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا دنیا میں, ورنہ یہ تھا کہ بھی پیدا ہو گئے خود ہی پلو بڑھو جم جہاں مرضی جاؤ جیسے مرضی ہو, تو اندھیروں میں چھوڑ دیا جاتا ہمیں, نہ ہمارے پاس علم ہوتا نہ آگاہی ہوتی نہ کوئی دین سکھانے والا ہوتا, تو بتائیے کیا حال ہوتا ہمارا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کے رحمان و رحیم ہونے کے تقاضے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. ہمیں اللہ نے عقل عطا فرمائی, آنکھیں دی, کان دے دیے, سونگنے کی قوت دے دی, چھونے کی قوت دے دی, یہ ساری قوتیں عطا فرما دی تاکہ انسان اندھیروں میں تامک ٹوئیاں نہ مارتا رہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھنے سے ان کا علم حاصل ہوتا ہے, کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ چھونے سے ان کا علم حاصل ہوتا ہے, کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو سونگنے سے ان کا پتہ چلتا ہے, کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو سننے سے ان کا علم ہوتا ہے. لیکن یہ سارے کے سارے جو علوم ہیں اور جن چیزوں سے یہ علم حاصل ہوتا ہے وہ ایک محدود مقدار میں ہے, یعنی کان کے ایک محدود قوت ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں. مطلب ہم کان سے چاہیں کہ چھونے کا کام لے لیں تو ممکن نہیں, ہاتھ سے دیکھنے کا کام لینا چاہیں تو ممکن نہیں, اور آنکھوں سے ہم سننے کا کام لینا چاہیں تو ممکن نہیں, بلکہ ہر ایک اپنی اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے. کان کا اپنا ایک دائرہ ہے, آنکھ کا اپنا ایک دائرہ ہے, ہاتھوں کا اپنا دائرہ ہے, کا ناک کا اپنا ایک دائرہ ہے, ہر ایک کا. اور جب یہ دائرے بھی ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ایک اور چیز عطا فرمائی, وہ عقل. نہ سونگنے سے پتہ چل رہا, نہ دیکھنے سے پتہ چل رہا, دیکھ بھی لیا سونگ بھی لیا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر انسان عقل دوڑاتا ہے, پھر اس عقل سے اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ ہے کیا چیز. تو اللہ تعالیٰ نے عقل, لیکن عقل بھی اس کا بھی ایک دائرہ ہے, عقل کا بھی ایک دائرہ ہے, وہاں آ کے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بڑے بڑے عقل مند کہتے ہیں کہ صاحب میری تو سمجھ سے باہر ہے کیا چیز, کیونکہ عقل جواب دے گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا. جب عقل جواب دے جاتی ہے وہاں وحی الہی سب کام لینا پڑتا ہے. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا وحی کے ذریعے, تو وہاں وہ کام دیتا ہے. بعض اوقات انسان کی عقل کام نہیں کرتی لیکن وہی رہنمائی کرتی ہے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے, تو اصل چیز بھی یہی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے کی علامت ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں بھیجا, ہمیں آنکھیں عطا فرمائی, ہاتھ عطا فرمائے, کان دیے, یہ ساری قوتیں ہیں, حواس خمسہ جن کو کہا جاتا ہے وہ عطا فرمائی, اس کے بعد چھٹی چیز عقل عطا فرمائی, پھر عقل کے بعد وہی عطا فرمائی. یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ انسان اندھیرے میں نہ رہے. تو ابتدائی بات پھر وہیں آ گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر ہمیں اہل علم کی خدمت میں جانا چاہیے, پوچھتے رہنا چاہیے اپنے دین کے بارے میں, اور جو معاملات ہماری سمجھ میں نہ آئے ان سے جا کر سمجھ لینے چاہیے تاکہ ہم علی وجہ البصیرت جو بھی کام کرے وہ علی وجہ البصیرت ہو, اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں ہم نہ مارے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے. اور سب سے آگے آج اگرچہ موضوع نہیں تھا لیکن درمیان میں بات آ گئی اس کی, مالک یوم الدین, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہی ہے کہ روز جزا کا مالک ہے, تاکہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جنہوں نے نیک کام کیے ہیں پورا بدلہ ان کو نہیں ملا آخرت میں ملے, جنہوں نے برے کام کیے دنیا میں انہیں سزا نہیں مل سکی بچ گئے آخرت میں سزا ملے گی. تو ایک پوائنٹ اللہ نے ایسا رکھا ہے آخرت میں کہ دنیا میں جو اگر نیک کام کر رہے ہیں اور اس نیک کام کا پورا پورا اجر و ثواب انہیں نہیں ملا یہاں پر تو آخرت میں ملے گا, اور دنیا میں جنہوں نے برے کام کیے اور بچ گئے وہ سزا نہیں ملی انہیں. سارے مجرم سزا نہیں پاتے, بہت سے بچ جاتے ہیں, حتیٰ کہ قتل کے مجرم پہ بچ جاتے ہیں, چوری اور ڈاکو کے مجرم بھی بچ جاتے ہیں, انہیں سزا واقعتاً جو قرار واقعی ملنی چاہیے انہیں نہیں مل پاتی. اللہ رب العزت نے یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر قیامت رکھی تاکہ حساب کتاب ہو, اور ایک ایک بندے کو جو ہے اگر اچھے کام کیے ہیں تو اچھا عمل ہو اس کے لیے اچھا بدلہ ہو, اگر برا کام کیا ہے تو اس کو سزا ملے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, جو آدمی رائی برابر بھی کوئی کام کرے گا خیر کا تو وہ یرا دیکھ لے گا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, اور جو آدمی رائی برابر کوئی شر کا کام برا کام کرے گا اس کو بھی عنقریب دیکھ لے گا. تو گویا ایک ہمارے لیے یہ سوچنے کے لیے ایک مقام رکھ دیا کہ آخرت ہمارے سامنے ہے، اور آنکھ بند ہوگی تو ہم عالم آخرت میں پہنچ جائیں گے عالم برزخ کے بعد. ایک وقت عالم برزخ کا ہے، پھر عالم آخرت ہے، تو یہ سارے کے سارے عالم ہیں، اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. وہ عالم برزخ میں بھی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ عالم قیامت میں بھی، اور عالم حساب میں بھی، عالم جنت میں بھی، عالم دوزخ میں بھی، جہاں بھی انسان جا رہا ہے اللہ کی نظر سے باہر نہیں. تو بہرحال اللہ نے جو وقت ہمیں یہاں عطا فرمایا ہے جو دنیا میں، تو ہم غفلت کے ساتھ دنیا میں اب اس وقت کو نہ گزاریں، بلکہ بصیرت کے ساتھ علم سیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اندر کی جو ہے دل کی صفائی ہو جائے، اور اس کے اندر رضائل نکل جائیں، اس سے فضائل کی جو چیزیں اس میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی. لیکن خدا نہ کرے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تو دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو دین پر چلنا چاہتے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو دین پر چلنا آسان فرما دے، استقامت عطا فرما دے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. یا اللہ کافروں کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرما، اپنے فضل و کرم سے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے. جب تک زندہ رہیں یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.